difference.
في عتو ونفور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا انشاءاللہ تعالی جی کا بیان جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی شروع ہونے والا ہے.
الرحمن الرحيم ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وما أبرئ نفسي اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتلاتا. ان النفس لأمارة بالسوء نفس تو بری ہی بات بتلاتا ہے. الا ما رحم ربی بجر اس صورت کے کہ جس پر میرا رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے. وقال الملک ائتونی به اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ. استخلصه لنفسی میں ان کو خاص اپنے لیے رکھوں گا. فلما کلمہ جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی قال انک الیوم لدینا مکین امین, تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے نزدیک آج بڑا مقدر اور معتبر ہوا. قال جمین علی خزائن الارض, اس علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکی خزانوں پر مجھ کو معمور کر دو. انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی رکھوں گا اور میں خوب واقف بھی ہوں. کذلک مکنا لیوسف فی الارض, ہم نے ایسے طور پر یوسف کو ملک میں با اختیار بنا دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء, کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں سہیں. نصیب برحمتنا من نشاء, ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں. ولا نضیع اجر المحسنین, اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الآخرت خیر, اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وکانوا یتقون, اور وہ ہوئے تقوی والے. سیدہ یوسف علیہ السلام نے جب جیل سے نکلنے سے پہلے یہ کہا کہ تم وضاحت کر لو کہ کس نے گناہ کی بات کی تھی, تو عورتوں کی طرف سے کھل کر یہ بات سامنے آئی کہ سارا مکر انہی کا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کچھ الفاظ کہے اپنی عاجزی کے طور پر, تاکہ عجب کا شائبہ نہ ہو, تکبر کا شائبہ نہ ہو. میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں, نفس تو بری بات کی ہی تلقین کرتا ہے. الا ما رحم ربی, یہ ہوتا ہے کہ صفت کو اپنی طرف منسوخ کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کی طرف منسوخ کیا جائے. مقصد یہ تھا کہ گناہ سے میں بچا نہیں, مجھے میرے رب نے بچایا ہے. اگر وہ رب کی رحمت ساتھ نہ دیتی تو میں بھی نہ بچتا تھا. فکر فکری طور پر تو نافرمانی کے بیٹا ہوا ہوتا ہے, تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے, مہربانی ہوتی ہے. انسان گناہ کرنا بھی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ موقع ہی نہیں دیتے. چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو گناہ کی پلاننگ کرتے ہیں, موقع نہیں ملتا, تو اپنی طرف سے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا دور نہیں لگ رہا, اور حقیقت میں اللہ اس پر مہربان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اسے موقع ہی نہیں دیتے. جو بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور فوراً گناہ سرزد ہو جائے, ڈرنے کی بات اس کے لیے ہے کہ اس کے اوپر حفاظت اٹھا لی گئی ہے. جو کرنا چاہے اور کر نہ سکے, اس پر تو اللہ کی خاص رحمت ہے. اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت کی رحمت نہ ہو تو ہم تو کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے. اگر کبھی بچتے ہیں تو ہمارا کمال نہیں, یہ کمال والے کا کمال ہے. یہ شان اللہ رب العزت کی ہے جو ہمیں نفس اور شیطان کے مکر فریب سے بچاتا ہے. ہمارے مشائخ نے کہا کہ چونکہ نفس انسان کا جسم چار عناصر سے بنا, آگ, پانی, ہوا اور مٹی. آگ کے اندر تکبر ہے, بلندی ہے, غضب ہے. تو جس بندے کے اندر آگ کا عنصر زیادہ ایکٹیو ہو جائے, اس میں عجب اور تکبر آتا ہے. اور جس بندے کے اندر پانی کا عنصر غالب ہو جائے تو اس کے اندر بخل آ جاتا ہے. کیونکہ پانی جو ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے, آگے سے آگے گھستا چلا جاتا ہے, زمین کے ایک ایک ذرے کے اندر چلا جاتا ہے. سیلانی ہوتا ہے اس کے اندر, और यही फैलाने के लिए प्रतिबंधित की होती है। फिर मिट्टी जो है उसके अंदर पत्ती है, तो जिस कुंडे के अंदर वो अंतर एक्टिव हो जाता है तो उसके अंदर बाद चीजें कमी भी वाली आ जाती है। अब उसका विद्रोह करना जरूरी है। और हवा का अंतर अगर गालिब हो जाए तो इंसान के अंदर लाभ आ जाता है, क्योंकि हवा ऐसी चीज है इधर से उधर उधर से इधर। तो हमारे मिसाइल ने फरमाया कि धंधे को इलाज करवाना पड़ता है, जिससे कि तमाम अज्जा में आ जाए। जिसम के अंदर अगर विटामिन की कमी हो जाए तो इंसान के लिए नुकसान दे, किसी चीज की ज्यादती हो जाए तो नुकसान दे। तो जैसे जिस्मानी केमिकल कम ज्यादा होने से जिसम का नुकसान, इसी तरह इन चीजों के कम ज्यादा होने से रूहानियत का नुकसान। चुनाचे इंसान का नफ्स के दबाव में जिस हालत में होता है वो गुनाह करके खुश होता है, गुनाह के मजे लेता है, खुशी मनाता है और लोगों को खुश होकर सुनाता है मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे किया। तो ये कैफियत अगर कल्ब की हो कि गुनाह से राहत महसूस करे तो इसको नफ्स अम्मारा कहते हैं, ये नाफरमान नफ्स है इंसान। और कई मरतबा इंसान गलबे शहवत और गलबे हाल की वजह से गुनाह तो कर लेता है, बाद में पछताता है तो नदामत महसूस करता है, इसको नफ्स लवामा कहते हैं। तो अगर राहत महसूस करे तो नफ्स अम्मारा, नदामत महसूस करे तो नफ्स लवामा, और अगर बुलाई से या गुनाह से दिल के अंदर एक नफरत हो अच्छा न लगे ये नफ्स मुतमईन है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को नेकी की जिंदगी गुजारते गुजारते ऐसी कैफियत होती है कि उनके करीब अगर कोई म्यूजिक बजा दे तो बहुत तबीयत घबराती रहती है। अब ऐसे भी लोग हैं जो इस मौसीकी से खुशियां मनाते हैं और इसको महादल्ला अपने रूह की गुजा बताते हैं, और ये जिनकी फितरत सलीम हो गई, जिनकी तबीयत शरीयत के तहत आ गई, अब इनके सामने अगर मौसीकी बजे तो तबीयत घबराती है, वो मुसीबत है, क्या सुन रही है। मस्जिद में भी अगर टेलीफोन की टोन सुनिए तो उनकी तबीयत उठाती है, जितना ठीक है। तो तबीयत के अंदर ऐसी कैफियत का हो जाना कि कोई भी खिलाफ शरा की तबीयत पर नागवार हो जाए, तबीयत शरीयत के मुताबिक ढल जाए, जिन चीजों को शरीयत ने पसंद किया तबीयत भी पसंद करे, जिनको शरीयत ने नापसंद किया तबीयत भी नापसंद करे, तो ऐसे सबके नफ को नफ से मुतमईन ना करे। और ये लक्ष्य है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को महबूब है। क़यामत के दिन इसी को कहा जाएगा या अय्यतुह नफ्सुल मुतमईन्ना इर्जई इला रब्बी राज़ियतन मर्ज़िया वद्खुली फी इबादी वद्खुली जन्नत। जब तक मेहनत न की जाए तो वक्त समझता नहीं है, इसका ताल्लुक उम्र से नहीं है। चुनाव की एक मरतबा इतालिस के पास एक गांव के नंबरदार आए, यहाँ से कोई 20-25 मील दूर गांव है। वो नेक इंसान थे, बारिश तहज्जुद पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, सखावत उनके दिल में थी। इलाके के लोग उनके अच्छे अखलाक से उन पर जान फिदा करते थे और उम्र भी ज्यादा हो गई थी, हत्ता कि उनकी भौंहें भी सफेद हो गई, यानी 80s में कहीं पहुंच गए होंगे। तो एक मरतबा वो तशरीफ लाए मेहमान खाने में मिले और उनके आंसू थमते ही नहीं थे, थमते ही नहीं थे, रो रहे थे, रो रहे थे। पूछा क्या हुआ? کہنے لگے کہ میں کیا بتاؤں, علاقے میں میری نیکوکاری کی شہرت ہے, لوگ مجھے اچھے انسان سمجھتے ہیں, میں کوشش تو کرتا ہوں اپنی طرف سے اچھائی کی, عمر میری یہ ہو گئی, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت کی میری نظر پاک نہیں ہے. میں گھر سے باہر نکلتا ہوں, جس عورت سے نظر پڑتی ہے میرے دل میں حوث آتی ہے. اب بتائیں کہ 80 سال کی عمر ہو گئی, مولانا روم نے تو 40 سال کی بات کی تھی نا کہ 40 سال عمر عزیزت گزر, یہاں تو 80 سال کی بھی بات آج یہی ہے کہ 80 سال کی عمر ہو گئی اور نفس کا معاملہ بچے سے آگے نہیں بڑھا. بچہ جو کی دیکھتا ہے وہی مانگتا ہے, انسان کا نفس بھی ہوئی جس پہ نظر پڑے اسی کی طلب دل میں آ جاتی ہے. تو محنت اگر کریں تو نفس سنورتا ہے, اس کو چھوڑ دیں تو یہ اسی حال میں انسان کو قبر میں لے کے جاتا ہے. حدیث مبارکہ سنیے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں اپنی رائے بتاؤ کہ انسان اس کا بڑا خیال رکھے, اس کو کھلائے, اس کو پلائے, اس کو اچھے کپڑے دے, اس کی راحت کا سامان کرے, اور وہ صاحب جو ہے وہ اس بندے کو ہر موقع سے نقصان دے اور ذلیل کرے, تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا وہ تو بہت ہی برا ہے. تو نبی اکرام نے فرمایا کہ یہی حال تمہارے نفس کا ہے, تم اسے کھلاتے بھی ہو, پلاتے بھی ہو, اچھے کپڑے بھی پہناتے ہو, اور یہی نفس تمہارا تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے. ہم نفس کو پالنے میں لگے ہوتے ہیں, نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے کے لیے لگا ہے. اسی لیے دارالعلوم بستانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا, پوچھا اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ میرا خود نفس انہا انتصبت بما عادت, اپنے نفس کو اپنا دشمن بنا, یہ کسی میری نافرمانی کے اوپر ابھارتا ہے. اس لیے بازی گستانی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے جنت دو قدم ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوتے کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں جنت دو قدم ہے؟ فرماتے ہاں, تم اپنا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لو, تمہارا دوسرا قدم جنت میں پہنچے گا. جب ان کا خاتم بتاتا کہ حضرت اسلام بندے نے آپ کے بارے میں حافظ نے یہ لفظ کہہ دیے, یہ کہہ دیے, تو کہتے بھائی ایک میرا دشمن ہے, میں پہلے اس سے نمٹ لوں, پھر اس کے بعد اس کی بھی خبر لوں گا. پھر وہ آپ سے بتاتا کہ یہ جواب دیتے, تو کہنے لگا حضرت کون آپ کا دشمن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نمٹ لوں تو بعد میں ان کی باری آئے گی؟ مان لگے وہ میرا نفس ہے جو میرے اپنے من میں بیٹھی, اصل دشمن میرا وہ ہے, میں اس سے پہلے نمٹ لوں, اگر میں اس سے کامیاب ہو گیا پھر مجھے بات یہ بھی کروا دیں. ہم الزام ان کو دیتے تھے تو پھر اپنا نکل آیا. اگر ہم غور کریں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے. یہی خبیث ہمیں دنیا میں ذلیل بھی کرتا ہے, اللہ سے بھی دور کرتا ہے, اور ہمیں شیطان کا سرکار بنا دیتا ہے. اس لیے اس پر محنت کرنا, اس کا نام ہے تزکیہ النفس, نفس کا صفحہ ہو جانا. اور جو شخص محنت کر کے اس کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے دعائیں بھی سکھائیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان کو مانگا بھی کریں. فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. ایک حدیث پاک سے فرمایا نعوذ باللہ من شرور انفسنا, ایک حدیث پاک سے فرمایا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اس کے بعد فرمایا اللهم اجعل في نفسي نورا. تو ہم ان دعاؤں کو اپنی نمازوں کے بعد مانگنے کا ایک عمل زندگی کے لیے طے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہر عزت کی مدد مانگے تو ہمارے نفس کے نقش مطمئن نہ بنا دے. آگے اللہ ما رحم ربی, گناہوں سے بچ وہی سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے رہیں کہ اللہ میں گناہ کا ارادہ بھی کروں تو بھی تم میرے قدم گناہ کی طرف نہ بڑھنے دینا, بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو واپس کر دینا, گناہ کے راستے میرے لیے بند کر دینا, غمِ حیات کے سائے محیط نہ کرنا, کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا, یہ امتحان کے قابل نہیں میرے مولا, مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کے موقع سے ہی محفوظ کرنا. جب یوسف علیہ السلام کی بادشاہ کی بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تفصیل سمجھائی کہ اس طرح 7 سال بڑے اچھے ہوں گے, تم اس میں اچھی گندم کاشت کرنا اور پھر ان کو محفوظ رکھنا, اور جو باقی سال قحط کے ہوں گے ان میں ان کو احتیاط سے خرچ کرنا. بادشاہ کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ مجھے اس کے لیے ایک نوجوان خون کی ضرورت ہے. تو یوسف علیہ السلام سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس نے میری عزت کے معاملے میں امانت کا ثبوت دیا, وہ میرے خزانوں کے بارے میں بھی امانت کا ثبوت دے گا. چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کے علم سے اور ان کی امانت سے بہت متاثر ہوا, اور خزانوں کی نگرانی کرنے کے لیے یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. فائنینس ڈپارٹمنٹ اچھا چلانے کے لیے بندہ علم بھی رکھتا ہو اور امین بھی ہو تو بہت اچھا فائنینس مینیجر بنتا ہے. چنانچہ بادشاہ نے ان کو خزانہ کا والی بنا لیا اور کہا کہ جیسے چاہیں آپ اس قسم انتظامات کریں. وہ یوسف علیہ السلام جو مصر کے بازار میں بک رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, آج اللہ نے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں دے دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر با اختیار بنا لیا. چنانچہ جو یہودیوں کا سوال تھا کہ اولاد ابراہیم فلسطین سے مصر میں آ کر کیسے آباد ہوئی, تو اس کا یہاں جواب مکمل مل گیا کہ یہ وجہ بنی کہ پہلے ایک بچہ آیا, اس پر امتحان ہوا, پھر اللہ نے اس بچے کو ملک کا والی بنا دیا, اور پھر باقی اولاد بھی یہاں آ گئی. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہ فلسطین سے مصر کے اندر ملک, شام سے مصر کے اندر منتقل ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اس دنیا کا بدلہ جو تقوی والے ہوتے ہیں, وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو تو پھر آخرت کا اجر اس سے کہیں بڑھ کر ادا فرماتا, بہت بڑا اجر عطا فرماتے. اب یہاں یوسف علیہ السلام خزانوں کے والی بن گئے, ان کے اندر صبر کی تین خوبیاں موجود تھیں. ایک تو کہتے ہیں الصبر علی طاعۃ اللہ, دوسرا ہے الصبر عن معصیۃ اللہ, اور تیسرا ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمۃ، یعنی جو مقدر میں انسان کے اوپر مصیبتیں آنی ہوتی ہیں ان کے اوپر صبر کرنا، تو ان کے اندر صبر کی جو تینوں سفتیں تھیں چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو خزانوں کی چابیاں دے دی، پھر انہوں نے وہیں رہنا پسند کیا، واپس آنا پسند نہیں کیا کہ چلو جی اب تو مجھے خزانے مل گئے اب میں اپنے وطن واپس جاتا ہوں، انہوں نے اسی جگہ کو وطن بنا لیا۔ بالکل اسی طرح مومن کا حال ہوگا کہ مومن کی تو دنیا کی قید سے نجات پائے گا نا، اب دنیا سجن المؤمن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور موت کے وقت مومن کی قید خانے سے نجات ہوتی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا اور خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، جو مومن دنیا میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، موت کے وقت اللہ اس کو دنیا کے قید خانے سے نکالیں گے اور اس کے بعد جنت کی نعیم و ملکن کبیرہ عطا فرما دیں گے، اس کو بھی وہاں خزانے کی کنجیاں مل جائیں گی۔ جیسے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کے تختے بکھا دیا تھا، اللہ تعالیٰ بھی مومن کو دنیا کی قید سے نکال کے جنت کے اندر تخت کے اوپر بکھا دیں گے۔ چنانچہ جنتیں بھی ایسی ہوں گی، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ میں اس کا خیال گزرا۔ چنانچہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آخر کے چار باغ ہوں گے، پھر دوم ماوا نعیم اور عدن، اور چار ہی مکان ہوں گے، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، دار الحیوان، اور ہر مومن کو چار مشروب دیے جائیں گے، دودھ، پانی، شہد اور شراب الطہور، اور چار طرح کے انعام ملیں گے۔ توجہ کیجیے گا، کون سا؟ ایک اللہ تعالی کی عطا۔ جنت جنت میں ہوں گے تو ابھی کتاب میں آتا ہے کہ جب عید کا دن آئے گا تو ان کو رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے لا کر دیا کریں گے، بل ڈبے ہوں گے، یہ جنت کی کیفیت ہے۔ ماشاء اللہ، ہر جنتی کو جنت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ کا ایک ڈبا ملے گا، جیسے گفٹ پیک دنیا میں ملتا ہے، ہوبہو اسی طرح جنت میں جنت کا گفٹ پیک ملے گا۔ مومن کو کتنی خوشی ہوگی، آج فائنل بلی کو کوئی گفٹ پیک لا کر دے، ڈائمنڈ کی رنگ لا کر دے تو خوشی تو پوری نہیں سماتی، پتا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کیا گفٹ میں دے دیں گے۔ سبحان اللہ، تو ایک تو اللہ کی عطا ملے گی، پھر ایک جنت ملی رہنے کی جگہ، تیسرا اللہ تعالیٰ کی نکاح ملے گی، اللہ سے ملاقات ہوگی، اور چوتھا اللہ کی رضا ملے گی۔ تو یہ چار نعمتیں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے خزانوں کا نگران بنا دیجیے، تو کیا خود عہدہ مانگنا جائز ہے؟ علی کے پاس نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان خود عہدہ مانگے تو عہدہ مت دو، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ برکت سے نکال دیتے ہیں۔ جو بندہ خود عہدہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں اس میں سے، اور اس کے بوجھ کو اسی کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اچھا تو نے مانگا اب اس کو نبھا، بن مانگے اگر ملے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ بنا کے آپ دیکھیں سیدہ فاروق اعظم علامہ کے زمانے میں آپ لوگوں کو عامل بناتے تھے، وہ معذرت کرتے تھے، اور صدیق اکرم نے جب عمر فاروق اعظم کو خلیفہ اپنے بعد متعین فرمایا تو انہوں نے بھی معذرت کی، تو فاروق تو اس وقت صدیق اکرم لیٹے ہوئے تھے، جب ایک دفعہ انہوں نے نہ کی نا تو یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا. شدید کے سلام کو لیتے ہوئے اس پر بیٹھ گئے. سلمان نے کہ لاؤ تلوار میرے پاس, میں گردن اڑا دوں گی, امیر المومنین کا حکم کیسے نہیں مانتا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنے سیریس ہیں تو کہنے لگے ٹھیک, میں بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار. اور یہ شدید کے سلانوں کا وہ فیصلہ تھا کہ جو امت کے لیے رحمت بن کر آئے. اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ عمر والوں کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے عزت تھی, اور عمر والوں کا خلیفہ بننا اس امت کے لیے اللہ کی مدد تھی. ہاں, ایک صورت ہوتی ہے کہ دفعہ بعد انسان یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کام میں دوسروں سے بہتر کر سکتا ہوں, اور اس کام کو کرنے میں اللہ کے بندوں کو فائدہ ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی کہ وہ عہدے کو خود طلب کر سکتا ہے, مگر عہدے کو طلب کرنے میں نہ اپنی شہرت مقصود ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ مقصود ہو, بلکہ اللہ کے بندوں کا فائدہ مقصود ہو. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو یہ عہدہ مانگا کہ مجھے فائنینس منسٹر بنا لیجیے, اجعلنی علی خزائن الارض, تو شریع نے لکھا کہ اس میں اصل میں لوگوں کا فائدہ ہو. وہ جانتے تھے کہ مقامی لوگوں میں سے کوئی اتنے کیلیبر کا بندہ نہیں کہ جو آنے والے وہ جو قحط کا زمانہ ہے اس میں غریبوں کو بھی اتنا ہی دے جتنا امیروں کو ملے گا, انصاف نہیں رکھ سکے گا. تو غریب پیٹیں گے اور امیر ایس کریں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تو میں اللہ کے بندوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جاؤں گا. اس لیے انہوں نے اس کو قبول کیا, اور یہ قبول کرنا ان کے لیے عبادت تھا. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ تو کافر تھا, تو کیا کافر بادشاہ کا عہدہ قبول کر سکتے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اگر بادشاہ اس طرح عہدہ دے کہ اس بندے کے کام میں انٹرفیئر نہ کرے اور اس کو اجازت دے کہ تم اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہو, ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, تب ایسی صورت میں اس طرح یہ عہدہ قبول کر سکتا ہے. کیونکہ انسان تو کام تو شریعت کے مطابق کرے گا نا, رکاوٹ نہیں ہوتی. یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بحث کری ہے کہ آیا زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے ہوا یا نہیں. محدثین تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, وہ اتفاق نہیں کرتے کہ زلیخا کا نکاح ہوا. تاہم بعض مفسرین نے ابن جریر اور ابن ابی حاتم سے یہ روایت کی ہے کہ بادشاہ فوت ہو گیا تھا خود, اور پھر یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا کے ساتھ ہو گیا تھا اور اس سے دو بچے بھی تھے. تو انہوں نے اس وقت اس کی تفصیل لکھی ہے, جیسے کہ ابن کثیر میں بھی یہ بات آئی ہے. تاہم یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہم اہمیت زیادہ دیں. ہوا یا نہ ہوا یہ بات تو کوئی اتنی بڑی اہم نہیں ہے. ہاں, اتنا ضرور ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا, یہ وہی مانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی تو اس کو اپنے اہل خانہ کی طرح سوپ دینے شروع کر دی تھی, اور جیسے اپنے اہل خانہ کا خیال رکھتے تھے زندگی پر اس کا بھی خیال رکھا. تو یہ تو یوسف علیہ السلام کا ایک خلق خانہ کہ جس نے بچپن میں انہیں پالا تو انہوں نے اس کو اپنی مربیہ سمجھ کے کہ جو مجھے پالنے والی عورت تھی, بڑھاپے میں تو اس کا احسان چکا دیا. اب اگلی بات نکاح ہوا یا نہیں یہ تو اتنی اہم بات ہی نہیں ہے, اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. کیونکہ بہت ساری اسرائیلیات ان پتہ باتیں اس کی تفصیلات میں لوگ کر لیتے ہیں کس کی کہانی کے طور پہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے 15 سال جو تھے نا وہ بڑے احسن طریقے سے گزارے. انہوں نے ایک قانون بنا لیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ گندا اگائیں اور جو گندا اگے تو اس میں سے ضرورت کے مطابق وہ استعمال کریں اور باقی گندم خطے کے اندر ہی پڑی رہے. اور پھر انہوں نے ایک اور فیصلہ کر دیا کہ جو حکومت کے خزانوں میں غلہ ہوگا تو ہم اس کو لوگوں کو دیکھیں گے, مگر کوٹا متعین کر دیا, ایک بندے کا کوٹا پانچ من, ایک بندے کا کوٹا پانچ من. اور انہوں نے کہہ دیا کہ لوگوں اس وقت صحت ہے, تم دن میں دو دفعہ کھانے کی بجائے ایک مرتبہ کھاؤ. حتیٰ کہ مفترین نے لکھا کہ صحت کے چند سالوں میں یوسف علیہ السلام خود بھی دن رات میں ایک مرتبہ کھایا کرتے, کہ جب غریب چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں تو میں بھی صرف ایک دفعہ کھاؤں گا. اب ان کے اس خلق کی وجہ سے جو امیر سے ان کو بھی گلا نہ رہا اور غریب بھی خوش ہو گئے کہ ہمیں نظر انداز نہیں کیا جا رہا. جناتی یہ کہہ صرف ملک مصر میں نہیں تھا, پورے ملک شام بلاد شام میں تھا. اب جب لوگوں کو پتا چلا کہ ایک بادشاہ ہے جو بڑا نرم دل, بڑا رحم دل, بڑا سخی دل ہے, اور وہ معمولی قیمت لے کر اس پر غلہ بھیجتا ہے مگر دیتا ملنے سے جائے, تو لوگ دور دور سے غلہ لینے کے لیے اس کے پاس آنے لگے. تو وہ ہر بندے کو ایک اونٹ کا بوجھ پانچ من کے قریب ہوتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے, اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے. اب یہ بات چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی خبر ملی, ان کے پاس بھی صحت کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں تھا, اور وہ تو بکریاں چرانے والے لوگ تھے, صحرا میں رہنے والے, ان کے پاس تو کوئی اور اسباب بھی نہیں تھے. تو انہوں نے بھی تنگ ہو کے اپنے والد سے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی جائیں اور ملک مصر کے جس بادشاہ نے غریبوں کو غلہ دینے کا کام شروع کیا ہم بھی اس پہ جا کے غلہ لیں. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی. اب یہ دس بھائی تھے, ایک ماں سے اور دو بھائی تھے دوسری ماں سے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ آپس میں سگے بھائی تھے, باقی علاقی بھائی تھے. تو جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھی بھیجا, ان کو کہا کہ دیکھو بھائی سمجھاؤ. انہوں نے کہا بھی کہ بنیامین کو انہوں کا نیم میرے پاس اس کو چھوڑ جاؤ, آپ غلہ لاؤ. اب وہ بھائی جو سارے کے سارے غلہ لینے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر کے گرد دروازے بنوا دیے تھے اور ان کے اوپر نگران متعین کر دیے تھے, اور ان نگرانوں کو سمجھایا تھا کہ جب بھی باہر ملک کے لوگوں کا قافلہ آئے تو ان کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے ان کی خبر مجھے پہنچاؤ. یہ تو منتظم کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے. چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی شہر میں داخل ہوئے تو وہ تو سب تھے شیلی بڑے خوبصورت نوجوان تندرست توانا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تو انہوں نے اپنی کچھ انفارمیشن تو وہاں دے دی. یوسف علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ پہچان گئے کہ آج لگتا ہے کہ میرے گھر کے بندے میرے پاس آئے ہیں. چنانچہ جب بھائی آئے تو بھائیوں نے آ کر ان سے کہا جی کہ ہم پردیش سے آئے ہیں اور ہم آپ سے غلہ لینے آئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں تو بارہ. ایک بھائی جو تھا وہ تو کہیں گم ہو گیا, اور ایک بھائی کو باپ نے والد نے اپنے پاس رکھ لیا اور ہم دس آئے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک, آپ دس کو ایک ایک اونٹ مل جائے گا. چنانچہ ان کا غلہ انہوں نے اچھے طریقے سے ان کو دے بھی دیا اور پھر ان کی مہمان نواز بھی بڑے اچھے طریقے سے کی. یہ عجیب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچانا بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا, اس کی وجہ سے نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ ابن عباس نام فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا, اور جب بھائی دوبارہ ملنے آئے تو اس وقت ان کی عمر 47 سال ہوتی تھی, 40 سال گزر چکے تھے. جب ایک بچے کو 40 سال پہلے درشن میں دیکھا اور پھر وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہو تو کون پہچانے گئی کہ بھائی یہ بوڑھی بچہ ہے, تو درشن بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر بھائیوں کو توقع بھی تو نہیں تھی نا کہ بھائی یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے, وہ تو سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں کہیں مر کھٹ گیا ہوگا, بھی تو کہیں گمان نوکر بن کے وقت ملا رہا ہوگا. ان کو توقع نہیں تھی, اس لیے وہ نہ پہچان سکے. یوسف علیہ السلام اسلام نے اس لیے پہچانا کہ یوسف علیہ السلام نے تو ان کو جوانی کی عمر میں دیکھا تھا, اور جوانی کی عمر میں انسان کا قد 8 دن ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ باقی زندگی نہیں رہتا ہے, تبدیلی زیادہ نہیں آتی. تو اس لیے یوسف علیہ السلام کے لیے ان کو پہچاننا آسان تھا, پر تھے بھی 10. تو 10 میں اتنا تو اندازہ تھا نا, بڑا کہتا ہے اس سے چھوٹا کہتا ہے اس سے چھوٹا, تو انہیں نکال کر بھی پتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا جبکہ ان بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا. پھر آپ سناتے ہیں وجا یوسف فدخلوا علیہ فارقهم وهم له منکرون. اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے, یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. یہ جو ہوتا ہے نا پہچان لینا, یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے کہ اللہ جس کو چاہیں گے توفیق دے دیں. انسانوں کے دو قسم ہیں, ایک ہے جو دنیا میں رب کو پہچانتے ہیں اور ایک ہے جو دنیا میں رب کو ہی نہیں پہچانتے. یہ جو مار پک ہے نا, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا گیا کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں کہ ہمارا مالک ہے کون. اس لیے معرفت کے حروف کے بارے میں علماء نے لکھا کہ عارف وہ ہوتا ہے جس میں معرفت ہو, یعنی نیم سے مطیع, عین سے عبد ہو, را سے راہب ہو, فا سے اس کے اندر تقویر ہو, اور تا سے اس کے اندر تر کے لگتا کی دنیا. یہ صفات جس بندے میں ہوں وہ مارے, یہ مار تک تو نور عجیب ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کے دل میں ڈال دیں اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان ہو جاتی ہے, پھر اس کے لیے اللہ کی مددگاری کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ نور اللہ سے مانگنا چاہیے, اس لیے نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے اللہ میری آنکھوں میں نور بنا دیجیے, اور میرے گوشت میں نور, میری ہڈیوں میں نور, میرے بالوں میں نور, اللہ وجعلنی نورا, مجھے نور ہی نور بنا دیجیے. یہ حدیث پاک میں دعا آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنت سے پڑھ کر مسجد میں تشریف لے جاتے تو راستے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے, تو ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نور ہمیں بھی عطا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام کی ریش میں نور تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نور موجا تھا کہ جب بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سپرے رہتا تھا. یوسف علیہ السلام کے چہرے میں نور تھا, اور نبی علیہ السلام کے پورے بدن میں ہی نور تھا. اب اس نور کے صدقے ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچے, موسیٰ علیہ السلام دریا سے بچے, یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے اور بچے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نکل کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور سلوک کے سبب مومن کی دنیا سے نکل کر جنت کے اندر پہنچے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے چند چیزوں کو نور فرمایا. ایک اپنی ذات کو اللہ نور السماوات والارض. دوسرا قرآن مجید کو نور و کتاب مبین. تیسرا تورات کو انا انزلنا التورات فیہا ہدا و نور. پھر دن کو بھی نور کہا وللظلمات والنور. توحید کو نور کہا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اسلام کو نور کہا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. ایمان کو نور کہا. قیامت کے دن فرمائیں گے انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اس چاند کو بھی نور کہا. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اور پھر معرفت کو بھی نور کہا. مثل نوره کمشکات فیہا مصباح. اب یہ نور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, مگر فرق یہ ہے کہ باقی سارے نور ظاہر ہیں اور معرفت کا نور پوشیدہ ہے. باقی نور تو نظر آ جاتے ہیں ظاہر ہیں اور معرفت کا نور پوشیدہ ہوتا ہے, نظر نہیں آتا, کیونکہ اس کا تعلق من کی دنیا کے ساتھ ہے. تن کی دنیا کی چیزیں من کی دنیا کی چیزیں, مگر اس معرفت کے نور کو ذرا دیکھیے کہ جیسے زمین میں ہر چیز اگتی ہے تو انسان کے من میں معرفت کی وجہ سے نیکی کی توفیق اگتی ہے. اس لیے عارف کو نئے نئے عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے. دنیا کے اندر ہیرے اور موتی کے خزانے تن کی دنیا میں, اور من کی دنیا میں معرفت کے نور کے خزانے. تن کی دنیا میں مشک کی خوشبو پھیلتی ہے, من کی دنیا میں معرفت کا نور پھیلتا ہے. تن کی دنیا میں عمر سے عقل بڑھتی ہے, من کی دنیا میں معرفت سے ثقافت بڑھتی ہے. تن کی دنیا میں تاخور بدن کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور من کی دنیا میں معرفت مومن کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہے. تن کی دنیا کو اللہ نے ریحان گل و لالا سے مزین کیا, اور من کی دنیا کو اللہ نے معرفت کے نور سے مزین کیا. تن کی دنیا میں خواب چیزوں کو اڑانے جاتی ہے, من کی دنیا میں معرفت انسانوں کو روحانی میں راج عطا فرماتی ہے. تن کی دنیا میں آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے, اور من کی دنیا میں معرفت انسان کی خواہش و نفسانی کو جلا دیتی ہے. جیسے تن کی دنیا میں ستاروں سے راستہ معلوم ہوتا ہے, تو من کی دنیا میں انسان کو معرفت سے اللہ کے رضا حاصل کرنے کا راستہ معلوم ہوتا ہے. اور جس طرح دنیا میں انسان کی نجاست سے دریان آباد نہیں ہوتا, اسی طرح انسان کی نجاست سے معرفت کنجور آباد نہیں ہوتا. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اس معرفت کے ذریعے اپنے رب کرتے ہو نا کہ ہماری 11 بھائی ایک پیچھے رہ گیا, تو اب میں دیکھوں گا کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. تو اپنے بھائی کو اگلی جگہ لے کے آنا, دیکھو میں تمہیں وزن بھی پورا دیتا ہوں, مہمان نوازی بھی اچھا کرتا ہوں. اپنا احسان نہیں بتایا کیوں؟ لا تم کے دوں صدقاتکم بالمن والاذا, احسان نہیں جتلایا. اتنا کہا کہ دیکھو وزن بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی بھی اچھی کرتا ہوں. تو ایک طرف تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو لانے کا حکم دے دیا, اس کو کہتے ہیں ترغیب, بھائی لے آنا تو تمہیں ایک اونٹ غلے کا اور مل جائے گا, اور ساتھ ترغیب بھی ہو تو کام بنتا ہے. فقط ترغیب بھی نہیں بنتا, ترغیب بھی ضروری ہے. تو ساتھ یہ بھی فرما دیا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ, اگر اس کو لے کے نہیں آؤ گے تو میں نے تمہیں کوئی غلہ دینا ہی نہیں. تو دیکھو ترغیب اور ترغیب دونوں. اب وہ پھنس گئے کہ بتا بھی خود بیٹھے تھے اور کنڈیشن بھی انہوں نے لگا دی. کہ یوسف علیہ السلام نے ایک اور کام کیا, وہ یہ کہ ان کو کہا فلا قیل لکم عندی ولا تقربون, اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا, نہ تم میرے پاس آنا, تمہیں میرا قرب بھی نہیں ملے گا. اب ان کو جب یہ محسوس ہوا تو قالوا, کہنے لگے سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون, ہم اس کے باپ سے اس کو مانیں گے اور اس کام کو ضرور کریں گے. اب جب بھائی جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کام کرنے والوں کو کہہ دیا, بھائی انہوں نے جو پیسے دیے تھے نا وہ پیسے ان کے غلے میں ہی اسی طرح چھوڑ دینا. اس کی دو وجوہات تھی, ایک تو یہ کہ اگر یہ واپس گئے اور پیسے کو دیکھیں تو خوش ہوں گے کہ غلہ مفت میں مل گیا, اور دوسرا نقطہ اس نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ یہ اگلی مرتبہ آنا چاہیں اور ان کے پاس پیسے نہ ہو, تو اس لیے پیسے پہلے حساب دے دیے تاکہ واپس آنے کا کوئی عذر باقی ہی نہ رہے. یہ ہوتی ہے حکمت کہ ایک طرف ان کو آنے کی ترغیب بھی دے دی, دوسری طرف نہ آنے پر ترغیب بھی سنا دی, اور تیسری طرف ان کے آنے کے جو اسباب تھے وہ بھی پکے کر دیے. تو تین اقدام کیے جس سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذہانت کا ٹیلنٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ نے ان کو وہ دماغ دیا تھا جو تخت پہ بیٹھنے والوں کے پاس ہونا چاہیے. چنانچہ جب انہوں نے یہ انتظام کر لیا تو فرمایا وقال لسجلانہ, انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا جو کام کرنے والے تھے, اجعلوا بضاعتهم في رحالهم, ان کی رقم ان کے اسباب میں رکھ دو, لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون, کہ جب وہ گھر جائیں گے تو ان کو بات یاد آ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر آویں. فلما رجعوا الى ابيهم, غلط جب وہ لوٹ کر گئے اپنے والد کے پاس, قالوا يا ابانا, کہنے لگے اے بجان, منع من القیل, ہمارے لیے غلے کی بندش ہو کر دی گئی, فارسل معنا اخانا, ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیں, نقتل تاکہ ہم وزن لا سکیں غلے کا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کے محافظ ہوں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کو پہلے کرتوت یاد دلائے, قال حل امن آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل, کہ بس میں اس کے بارے میں بھی تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, اللہ ہی سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. جب انہوں نے اپنے اسباب کھولے تو ان کو ان کی جمع پونجی بھی مل گئی. قالوا یا ابانا, کہنے لگے ابا جان, ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا, ہم کو اور کیا چاہیے, غلہ بھی مل گیا اور جو غلے کی قیمت تھی وہ بھی واپس لوٹا دی. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا, اپنے گھر والوں کے واسطے رسد دلائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. ونزداد قیل بعید, اور ہمیں ایک اونٹ کا غلہ اور مل جائے گا. ذالک قیل یسیر, یہ تو آسان سا غلہ ہے جو مل سکتا ہے. اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, قال لن ارسله معکم, میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. حتی تؤتون موثقا من اللہ, حتیٰ کہ تم مجھ سے قسم کھا کر وعدہ کرو, لتأتننی بہ, کہ اس کو تم واپس لاؤ گے, الا ان یحاط بکم, ہاں کہ اگر تم کہیں گر جاؤ. فلما آتوہ موثقہم, جب قسم نے قسم کھا کے وعدہ کر لیا, قال اللہ علی ما نقول وکیل, تو انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹو, جو ہم نے کہا اس کے اوپر اللہ تعالی گواہ ہے. اب یہاں پر نکتے کی بات کہ والد کو بسا اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے, تو بہت سارے والدین اس وقت یہ غفلت کرتے ہیں کہ یا تو ہم سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا پھر پوچھنے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تینوں صورتیں غلط ہیں. اولاد کو سمجھانا چھوڑ دینا یہ بھی غلط, اولاد سے قطع تعلقی کر لینا, بولنا چھوڑ دینا یہ بھی غلط, اولاد کو گھر سے نکال دینا یہ بھی غلط. کرنا کیا چاہیے کہ بچوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. تذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, نصیحت کیجیے, نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. ایک وقت میں وہ نہیں سن رہے تو دوسرے وقت میں سن لیں گے, آج ان کا موڈ نہیں تو کل ان کا موڈ بن جائے گا. بار 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 پانی کا کچرا بھی گرتا ہے تو پتھر میں سراخ کر دیتا ہے, یہ تو انسان ہے. جب بار بار ان سے بات کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ان کے دلوں پر اثر ڈال دیں گے, آپ حیران ہوں گے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ابو جہل کے دروازے پر دعوت دینے کے لیے 3000 مرتبہ تشریف لے گئے. 3000 مرتبہ, میں پڑھ کے بھی حیران ہو گیا, یا اللہ اس قدر اپنے چچا کو جا کر انہوں نے دین کی دعوت کی. اللہ اکبر. تو بار 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 کہتے رہنا چاہیے, جلدی حوصلہ چھوڑنا نہیں چاہیے. پیار کا تعلق رکھیں, بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں. دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے ایک حجت ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان بھائیوں نے چھوٹے کے ساتھ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے, سم تھنگ یہ سیریس کی رانگ سمجھ رہے تھے, مگر انہوں نے ان سے بولنا تو نہیں نہ چھوڑا, اپنے دل میں غم رکھا, دعا بھی کرتے رہے اور بچوں کو کہتے بھی رہے. حتیٰ کہ اب جب بچوں نے دوسرے بھائی کے بارے میں کہا کہ ہمارے ساتھ بھیجے, تو انہوں نے سو فیصد نہ تو نہیں نہ کیا, پھر بھی ان کی بات مان لی. مگر بات ماننے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھا دیا, اچھا میرے بیٹو تم بھی تو میرے بیٹے ہو, میں بھیج دیتا ہوں مگر اب میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تاکہ ان کے دل میں بھی کچھ احساس ہو کہ ہم کون سا وعدہ اللہ سے کر کے آئے, ہم اپنے والد سے کیسی کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں. چنانچہ انہوں نے ان سے وعدہ لیا اور اس پر اللہ کو گواہ بنایا. تو صاف ظاہر ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اس بات کا تو خیال کرتے ہیں کہ میں خدا کو اس پر گواہ بنا کے آیا. تو یہاں سے ہمیں یہ بات ملی کہ ایک تو اولاد کے بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے, بات چیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے, اور اگر بات بات چیت کا موقع ملے تو ان کو اللہ کے اور قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ سیدنا یوسف سیدنا یعقوب علیہ السلام اسلام نے یہ عمل کیا اور کہا کہ واللہ علی ما نقول وکیل, اللہ ہی اس بات پر گواہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. مگر انہوں نے ساتھ کیا کہ اللہ خیر الحافظ, اللہ ہی محافظ ہے. یہ ایک خاص بات کی کہ ہم تو اسباب اختیار کرنے والے لوگ ہیں لیکن اصل محافظ تو اللہ ہے, اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. چنانچہ اب بھائی دوبارہ پھر غلہ لینے کے لیے چل پڑے. تو جب وہ چل پڑے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اس وقت ایک نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ اے میرے بیٹو اب تم اس پہ اگر جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, متفرق دروازوں سے داخل ہونا. یہاں کیوں یہ بات فرمائی اس کی تفصیل ذرا ہونی ضروری ہے. وہ تفصیل کیا؟ تفصیل یہ کہ یعقوب علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ میرے بیٹے اتنے نوجوان صحت مند خوش خوبصورت یہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے, ممکن ہے کوئی حسد کرنے والا ان کے ساتھ حسد کرنے لگ جائے. اور یہ سوچے کہ بادشاہ نے پہلے ان کو اتنا جو قرب دیا اور اعزاز اکرام دیا وہ کیوں دیا, تو دشمنی کرے گا کوئی, تو بہتر ہے کہ یہ میرے بچے جائیں تو لو پروفائل رہیں, کسی کی نظر نہ آئے. یہ ایک ظاہری احتیاط تھی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتائی. اور دین اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو شریعت نے کہا کہ العین حق, نظر کا لگ جانا یہ سچ ہے, لگ جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کو نظر قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو نظر ہڈیوں میں پہنچا دیتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اور ایک مشہور حدیث ہے کہ دو صحابی تھے, ایک صحابی کا نام تھا ابو سہل بن حنیف. یہ بہت خوبصورت تھے, یہ غسل کرنے کے لیے انہوں نے تہبند باندھا اور غسل کرنے لگے. تو ناک سے اوپر کا حصہ تو نہانے والے کا نہیں ہوتا ہے. تو جب ایک دوسرے صحابی عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھا تو وہ بڑی حیران ہوئے ان کو دیکھ کر. رنگ گورا, خوبصورت, مسل بڑے اچھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابو سہل میں نے ایسا خوبصورت جسم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, میں نے ایسا خوبصورت جسم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ان کے لیے الفاظ کہنے تھے کہ ابو سہل کی طبیعت خراب ہونے لگے, بیمار ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک معاملہ پہنچا. صحابہ کرام کی یہ بڑی خوبصورت عادت تھی, جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا اسے نبی اسلام کے قدموں میں لا ڈالتے تھے. تو جب آ کر بتایا تو نبی علیہ السلام نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی تو نے تو ان کو قتل ہی کرنا تھا, تجھے چاہیے تھا کہ اگر تجھے کوئی اچھی چیز لگی تو کہتا کہ اللہ تمہارے اس میں برکت عطا فرمائے یا ماشاء اللہ کہہ دیتے. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ جس بندے کو کوئی چیز پسند آئے تو اگر وہ کہہ دے کہ بارک اللہ, اللہ اس میں برکت دے, یا کہہ دے ماشاء اللہ, تو اس بندے کو نظر نہیں لگتی دوسرے کو. اور اگر فطرتیت تعجب کی نظر سے دیکھے گا تو دوسرے کو نظر لگ جائے گی. تو سبحان اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا حل یہ ہے، علاج یہ ہے کہ ابو سہیل جو ہیں وہ غسل کریں، وضو کریں، عامر بن ربیعہ وہ وضو کریں، اور جو ان کے وضو کا پانی ہو تو اس سے ابو سہیل جن پر نظر لگی وہ غسل کر لیں۔ چنانچہ جب انہوں نے غسل کیا تو اللہ رب العزت نے وہ جو بیماری تھی وہ ان سے دور فرما دی۔ تو ایک علاج ہمیں حدیث پاک سے مل گیا کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے تو پھر اس کا وضو کرایا جائے اور اس پانی سے دوسرے بندہ اس کے اوپر ڈالا جائے یا وہ غسل کر لے تو اللہ تعالیٰ نظر کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر چند مسئلے سمجھ لیجیے کہ اگر کسی کو یہ دل میں ہو کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ معلوم ہوں گی کسی کو تو کوئی حسد کرے گا، تو ایسی صورتحال میں نعمتوں کا لوگوں سے چھپانا یہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے، ورنہ تو نعمت کا اظہار کرنا چاہیے نا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بتانا چاہیے۔ لیکن جب دل میں یہ بات ہو کہ اس نعمت کے اظہار سے لوگ حسد کریں گے، ان کی نظر مجھے لگ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں نعمت کا چھپانا یہ اعلیٰ ہے۔ دوسرا، نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا یہ شرم جائے گا۔ تدبیر کیسے؟ کہ جیسے ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ کمزور ہوتی تھی، جلدی بخار ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، تو ان کے بارے میں صحابیہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، میں ان کو کوئی پڑھ کے دم کر دیا کروں؟ تو نبی اسلام نے فرمایا ہاں کر دیا کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں کچھ پڑھ کے کلمات قرآن کی آیات ہوں یا حدیث کی دعائیں ہوں تو دم کرنا اس کو بھی آپ نے جائز فرمایا۔ ایک اور صورت ہے کہ اگر نظر لگے جس کی وہ قریب ہو تو اسے بتا دینا بھی بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ ماں کی نظر لگ جاتی ہے، باپ کی نظر لگ جاتی ہے، تعجب سے دیکھتے ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، پھول کی طرح ہوتے ہیں، تو اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے، تو اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو اس کو بتا دیا جائے تو دل تم بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہو، تمہیں بہت اچھا لگا، پیارا لگ رہا ہے، تو تم ماشاء اللہ کہہ رہے ہو۔ اس لیے اس کو عادت بنانی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور کہ اگر بندے کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، مثال کے طور پر بچہ ہے بہت پیارا لگا، تو اگر دیکھنے والے کو تعجب ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی نظر لگنے کا چونکہ استعمال ہے، اب اس پر ماشاء اللہ کا پڑھنا واجب ہو گیا ہے، اور ہمیں عادت نہیں اس کی، ہم شاید اس سے بالکل ہی بے فکر ہیں، تو یہ الفاظ ہر وقت یاد ہونے چاہیے۔ کسی کا گھر دیکھ کے اچھا لگا، کسی کا لباس اچھا لگا، کسی کی شخصیت اچھی لگی، بچہ اچھا لگا، کوئی نعمت کسی کو ملی اچھی لگی، تو ماشاء اللہ اور بارک اللہ یہ دو الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ اور آخری چیز کہ جس طرح نظر لگ سکتی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ محفوظ بھی فرما سکتے ہیں بندے کو، تو نظر پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مدد اس سے مانگنی چاہیے۔ ساری دنیا مل جائے نقصان دینے کے لیے، نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل جائے نفع پہنچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا نفع نہیں پہنچا سکتی، قلم بند ہو چکا اور تقدیر کا لکھا خشک ہو چکا، مقدر مل گیا ہے تو طے ہو چکا۔ تو اس لیے نظر ہے بھی برحق، بچنے کی کوششیں اعمال بھی کرنے چاہیے، مگر گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ نفع نقصان ہوتا اللہ کے ہاتھ میں، نظر اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے. اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ آخر اس نظر لگنے کا کیا علاج. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو بچوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کو نہلاؤ, کپڑے پہناؤ, تو ان کی تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا کرو سلمے کا. تو تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دو تو یہی سیدنا عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے جو لکھا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں بتائی ہیں جن کو انسان اگر پڑھ لے تو پھر اللہ رب العزت محفوظ کرواتے ہیں. ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے. ایک دعا اور ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من كل شیطان وحامت ومن كل عین لامت. دیکھا نظر کا بھی ذکر آ گیا. اس سے معلوم ہوا آپ کے اس حدیث مبارکہ کی دعا کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے. جو معوذتین ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ دونوں پڑھنے بھی فائدہ دیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ نے حفاظت کا ایک حصار بتایا کرتے تھے جس کو روزانہ دن میں ایک مرتبہ اور رات میں ایک مرتبہ کر لینا چاہیے کہ اول آخر انسان درود شریف پڑھے, درمیان میں سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور آخری چار کل, ان کو پڑھ کے تو اپنے گرد بچوں کے گرد حصار بنا دے. اگر فرماتے تھے کہ موت کے سوا اس بندے کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی, بلکہ ایک دن تو حضرت نے مجھے یہ بات فرمائی کہ ہمارے بعض مشائخ نے اس حصار کو پڑھ کر مرنے والے جو فوت ہونے والے لوگ تھے ان پر حصار کیا, اللہ نے اس عمل سے ان کے قبر کے عذاب کو اس رات کے لیے معاف فرما دیا. تو اللہ کا کلام ہے, برکتیں ہیں اس کی. اور پھر اگر یہ حدیث مبارکہ اور کلام الہی کی بات کو یاد کر لیں تو پھر ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی. آج کل جو عاملین ہیں نا, عمل کرنے والے, عملیات کرنے والے, ان کا کاروبار بڑا نفے میں جا رہا ہے. وہ والی بات ہے کہ ایک فقیر دونوں ہاتھ میں کشکول لے کے جا رہا تھا مانگنے کے لیے, تو کسی نے کہا بھائی فقیر تو ایک ہاتھ میں کشکول پکڑتا ہے, تم دونوں ہاتھوں میں کشکول پکڑ کے لا رہے. کہتے ہیں میں بھی ایک میں پکڑا کرتا تھا, میری کمپنی کو بہت نفع ہوا, اب میں نے ایک برانچ اور کھول لی. تو آج کل لگتا ہے عملیات والوں کی برانچیں دونوں کھل گئی. جس بندے کو دیکھو نظر پڑے گی کہیں گے تیرے پر اثر ہو گیا, کسی نے کچھ کر دیا ہے. اور پہلے ہی ذہن میں باقی ساری تفصیل ہوتی ہے, ہاں چچا نے کیا, پتر نے کیا, ہاں میرے بھائی بڑے بھائی نے, بڑے بھائی کی بیوی نے کیا. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں. اور اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ یہ تو بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا مگر اس کا علاج نہیں کرتے. کوئی کہیں علاج کرو, کہتے ہیں اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤ. تو بھائی ڈائگنوسٹک سینٹر کھولنا ہوا ایسا کہتے ہیں کہ جو آیا اسی کو کہا تیرے اوپر اثر ہے. کیا ضرورت ہے کسی کو کنفیوز کرنے کی. حیرت کی بات ہے تہجد گزار, نمازی, پرہیزگار لوگ وہ ان کے فندے میں آ جاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک صاحب ماشاء اللہ نیک نمازی پرہیزگار تہجد گزار ہیں, فون پہ کہنے لگے جی میرے اوپر جو ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو, اگر ایک انسان اتنا نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہو, قرآن کا حافظ ہو اور شریعت و سنت کا اہتمام کرنے والا بندہ ہو, اس کے اوپر بھی اگر عملیات کا اثر ہونا ہے تو پھر پیچھے کیا بتا. تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بدنی بیماری ہوتی ہے اور وہ جب بندے کو کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا تو پھر بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے, نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. پہلے مریض نہیں ہوتا, اب پکا مریض ہو جاتا ہے. نفسیاتی اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر. تو عملیات والوں کے پیچھے نہ جائیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کامل بننا عامل نہ بننا, کامل بننا عامل نہ بننا. یہ عملیات والوں کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس اللہ سے بھروسہ کریں, جو آیات جو احادیث ہمیں دین میں بتائی ہیں ان کو پڑھیں, ان دعاؤں کو پڑھنے شروع کریں. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں عملیات والوں کے برے عمل سے خود محفوظ فرمائیں گے. ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تعوض جو ہے اس کو پڑھیں, چاروں کل پڑھیں, تاکہ اللہ رب العزت ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک نقطہ اور بھی کہ اگر جس نظر کے اندر حوث ہے, حرص ہے, حسد ہے, عداوت ہے, وہ نظر اگر اپنا اثر دکھا دیتی ہے تو جس نظر کے اندر محبت ہو, شفقت ہو, اخلاص ہو, پھر وہ محبت اپنا اثر کیوں نہیں دکھا سکتی. ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے اور ان کی نظر بھی اسی طرح اپنا اثر دکھا دیتی ہے. تو بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے اور اچھی نظر بندے کو گناہوں سے نجات دے دیتی ہے. اس لیے اللہ کرے کہ ہم بھی کسی کی نظر میں رہیں. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں, دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. کسی اللہ والے کی نظر میں رہنا یہی تو اس کا مسئلہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ نگاہ بدل سکتی ہے. اللہ رب العزت نے اتنی چاہتی رکھی ہے اور آج کل تو اتنا ٹزم والوں نے مسئلہ ہی سارا ثابت کر کے دکھا دیا. دوسرے بندے کو ہپنوٹائز کرتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ ان کی بات مان رہا ہوتا ہے. اس کا نام میٹا فزکس رکھا گیا آج کے زمانے میں, اور میٹا فزکس کے ذریعے سے ہپنوٹائز کر کے اپنی بات اس سے کروا رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہپنوٹائز کر سکتے ہیں تو پھر اللہ والوں کی نظر میں بھی تو تاثیر ہوگی نا. وہ بھی بندے کو ہپنوٹائز کر کے اس کو شیطان کی غلامی سے نکال کے اس کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں. اس لیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جب آ کے لوگ بیٹھتے تھے تو آپ اپنے مہمانوں کو فرماتے تھے کہ دائیں اور بائیں مت بیٹھو, سامنے بیٹھو. اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ اللہ کرے تم کسی کو دیکھو اور اللہ کرے کوئی تمہیں دیکھے, یہ فرماتے تھے. تو فرماتے تھے کہ بیان کے دوران تم دیکھو گے تو تمہارے دلوں پر پھر بھی اثر ہوگا, اور اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو اللہ اس کی نظر میں رحمت برکت ڈال دیں گے, اس کا بھی اثر ہوگا. تو اس لیے سامنے بیٹھنے کی تلقین فرماتے تھے. تو جس طرح بری نظر ہوتی ہے اسی طرح اچھی نظر بھی ہوتی ہے اور اس کا اثر ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے جو حدیث پاک میں ہمیں اعمال بتائے گئے وہ ہمیں کرنے چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. وہی احتیاط تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی اور فرمایا کہ اے بیٹو جب تم جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ کسی کی نظر بھی نہ لگے اور کوئی تمہارا حاسد اور دشمن بھی نہ بنے. آگے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور خدا کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا, ان الحکم الا للہ, جو اللہ کا حکم ہوگا اس میں ہو کے رہنا ہے. اگر کوئی نقصان ہونے تو یہ احتیاط اس کو روک نہیں سکتی, احتیاط اور سبب کے درجے میں ہے جو اختیار کرنی چاہیے, مگر اللہ کی ذات پر نظر رکھنی چاہیے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور توکل کرنے والوں کو اللہ کی ذات پر ہی توکل کرنی چاہیے. یہ توکل کیا نعمت ہے, ذرا اس کی بھی تفصیل سن لیجئے کہ شریعت نے توکل کے بارے میں کیا فرمایا. امام راغب اصفہانی توکل کے معنی لکھتے ہیں, اظہار العجز و اعتماد علی غیرک. امام احمد فرماتے ہیں, قطع الاستشراف بالعیاط من الخلق, کہ مخلوق سے امید ٹوٹ جائے اور گویا اللہ سے امید لگ جائے. شقیق بن مراہی فرماتے تھے, التوکل تمانیۃ القلب بمعود اللہ عز و جل, اللہ کے جو وعدے ہیں ان کے اوپر انسان کا دل اطمینان پالے. ابن جوزی فرماتے ہیں, ہو تفویض الامر الی اللہ, اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں, التوکل ہوا انصراف القلب بین یدی رب, اپنے دل کو اللہ کے حضور پیش کر دینا, اس کو توکل کہتے ہیں. ابو سعید خراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, التوکل اضطراب بلا سکون وسکون بلا اضطراب. ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, التوکل علی اللہ بکمال الحقیقت ما غابا علی ابراہیم الخلیل. ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جو ان کے دل کی کیفیت تھی اس کو توکل کہتے ہیں. یہ میرے اسلام نے فرمایا, اما ہجی کا فلا, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں, میرا رب جانتا ہے میں کس حال میں ہوں, اس لیے میں اس بات پہ راضی ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, التوکل ہوا ان یرائی الانسان الاسباب الظاہرہ ولکن لا یعول بقلبہ علیہا, اسباب اختیار کرے مگر مسجد ان کو نہ سمجھے, مسجد اللہ کی ذات کو سمجھے. ذنون نسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, التوکل ترک تدبیر النفس والانخلاء من الحول والقوة. چنانچہ اس توکل کی ذرا برکات سن لیجیے. امید ہے کہ آپ چاہیں گے کہ یہ نعمت اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. توکل کی 13 خوبیاں. پہلی بات, ایمان متحقق ہو جاتا ہے. جو متوکل ہوتا ہے نا اس کا ایمان متحقق ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں, وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو اللہ پہ توکل کرو. تو معلوم ہوا توکل کرنے والا اس کا ایمان سچ ہو گیا, ثابت ہو گیا. دوسری بات, کفایت اللہ المتوکل جمیع الشعور میں, جو متوکل ہوتا ہے ہر کام میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فرمایا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو توکل کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تیسرا, من اقوى الاسباب فی جلب المنافع ودفع المضار, نفع حاصل کرنے کے لیے نقصان دہ چیزوں کو درج کرنے کے لیے سب سے بہترین توکل. کیوں؟ اس لیے بارہ فرماتے ہیں, حسب اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں ڈالا جا رہا تھا تو اس ہمیں حسب اللہ پڑھا تھا, اور جب نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ جنگ خندق میں بڑے لوگ آ رہے ہیں تو آپ نے بھی اس وقت کہا تھا, حسب اللہ ونعم الوکیل
اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی اور فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا, کہ اللہ نے لوٹا دیا کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ, ان کے قلب میں کچھ بھی نہیں آیا. چوتھی بات, یورث محبۃ اللہ للعبد, جس بندے میں توکل ہوتی ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت فرماتے ہیں. یورث قوۃ القلب و شجاعته و ثباته و تحدیده للاعداء, چنانچہ فرمایا وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. حدیث مبارکہ ہے کہ جو چاہے کہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جاؤں تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اللہ سے توکل کرنی چاہیے. پھر یقوِّل عظیما والثبات علی الامر, جو توکل کرتا ہے وہ اس کی قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے. فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کافی چیز یورث الصبر والتحمل, انسان کے اندر توکل کی وجہ سے تحمل, قوت برداشت, صبر کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آتَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. یورث النصر والتمکین, اللہ کی مدد ملتی ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اور کسی آیت کے اخیر پر فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. پھر انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے من تسلط الشیطان, شیطان کے تسلط سے. اب سنیے ایک حدیث مبارکہ, اذا خرج الرجل من بیت من باب بیتہ کان معہ ملکان مؤکلان بہ, جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں. فَإِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ, جب وہ بندہ کہتا ہے نکلتے ہوئے بسم اللہ, قَالَ كُفِيتَ, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا. فَيَلْقَاهُ قَرِينَاهُ فَيُقُولَانِ قَالَ حُمِيتَ, کہ تجھے ہدایت مل گئی. فَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ رُقِيتَ. فَإِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ قَالَ كُفِيتَ. یعنی یہ تین لفظ ہیں, حُدِيتَ, رُقِيتَ, كُفِيتَ. بسم اللہ پڑھنے پر, لا حول ولا قوة پڑھنے پر, اور تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ پڑھنے پر, جب یہ دو بات کرتے ہیں تو اس وقت شیطان آپس میں بات کرتے ہیں ماذا تریدان من رجل, تم اس بندے سے کیا چاہتے ہو, قد حدیا وغفیا وکفیا. سبحان اللہ, جب اللہ کسی بندے کو ہدایت دے, اللہ بچائے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے تو شیطان کیا بگاڑ سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ الفاظ پڑھنے کتنے ضروری ہیں اور کتنے آسان لفظ ہیں. بسم اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, توکلت علی اللہ. تو جب بھی گھر میں داخل ہوں یا گھر سے نکلیں, ان کو پڑھنا اپنی عادت بنا لیں تو اللہ رب العزت کافی ہو جائیں گے, شیطان پیچھا ہی چھوڑ جائے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں حالات اچھے نہیں, ایک دوسرے سے آرگومنٹ چلتا رہتا ہے, بھائی آپ جاتے ہوئے شیطان کو تو ساتھ لے کے جاتے ہو. جس نے گھر میں داخل ہونے کی دعا نہ پڑی وہ تو شیطان کو ہاتھ پکڑ کے گھر لے کے گیا. تو جب ہاتھ پکڑ کے شیطان کو گھر لے کے جائیں گے تو وہ تو اپنی شیطانیت دکھائے گا نا, یا بچوں پہ اثر کرے گا یا بیوی پہ اثر کرے گا.
یا لے جانے والے پہ اثر کرے گا. اس لیے یہ حدیث مبارکہ کی دعائیں ہمارے لیے محفوظ قلعے کی مانند ہیں. ہم ان کو یاد کریں اور ان کو پڑھیں اور شیطان بدبخت سے ہم محفوظ ہو جائیں. یوں رسول رزق جو بندہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ, اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. لروزی کا تم کما یرزق الطیر یرزق الطیر, تو اللہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. تغدو خماسا وتعدو وتعودو بطانا, خالی پیٹ گھر سے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھرے پیٹ واپس لوٹا دیتا ہے. تو جس طرح پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں بھرے پیٹ آ جاتے ہیں, تم اللہ پہ توکل کرو تو اللہ تمہارا بھی معاملہ ایسا کریں گے. ابھی تک تو حال یہ ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو پیٹ بھرے نکلتے ہیں ناشتے کر کے, اور جب شام کو گھر واپس آتے ہیں خالی پیٹ, پہلے سے فون کر رہے ہوتے ہیں بیوی کو, میرے آنے سے پہلے دسترخوان لگا رکھو, بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. تو پیٹ بھرے نکلتے ہیں خالی پیٹ آتے ہیں. تو پرندوں کا حال دیکھیے تو ہم سے زیادہ بہتر ہوئے. پھر دخول الجنہ, توکل والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. پھر بارہویں چیز ہم اول من یدخل الجنہ, یہ متقی جو متوکل بندہ ہوگا وہ اللہ اس کو پہلے داخل فرمائیں گے جنت میں. اور تیرہویں چیز ویدخل الجنہ بغیر حساب, جو متوکل ہوگا اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو توکل اسباب اختیار کرنا مگر معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا, اس کو توکل کہتے ہیں. اور ایسا کرنے والا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, صدیق غلاموں کو جو فضیلت تھی نا باقی صحابہ پر, وہ نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں تھی. حدیث مبارکہ میں کہ ما سبقکم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکن بشیء وکل فی قلبہ, بلکہ اس نعمت کی وجہ سے جو اللہ نے ان کے دل میں عطا فرمائی تھی, وہ ایمان توکل, اس کی وجہ سے ان کو سب کے اوپر فضیلت حاصل ہو گئی تھی. ہم بھی اللہ کی ذات پر توکل کریں. ویسے جو بندہ توکل کرے اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا خصوصیت کا ہے. ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ بھی ہوا, بیرون ملک میں ایک مرتبہ ہم نے ارادہ کیا کہ بھئی یہاں سے حج پہ جاتے ہیں, تو کئی سارے ڈاکٹر لوگ تیار ہو گئے, کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر. اب وہ کئی 20-25 کا ایک گروپ بن گیا. جب ہم نے فیصلہ کیا تو اب وہ لوگ اتنے پلاننگ کرنے والے تھے, نیا بیگ خریدا ہے اس کا اس کا, اتنے جوڑے اس میں رکھے ہیں, اتنے جوتے رکھے ہیں, اتنی جرابیں رکھی ہیں, اتنے پیسے کا چیک لے کے جائیں گے, ٹریولر چیک بنوایا, حضرت جی اپنے نام کا الگ چیک بنوایا, بیوی کے نام کا الگ بنوایا, اور بیٹے کے نام کا الگ اور بیٹی کے نام کا الگ, جسٹ ان کے ضرورت ہو تو بچوں کے پاس پیسے ہو. اتنا محتاط اور اتنی تیاریاں, چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کی ضرورت پڑ سکتی تھی انہوں نے جناب سب کچھ ان خرید کے انتظام کر کے تیار ہو گئے. ایک ساتھ وہاں اور تھے, اتنے زیادہ لکھے پڑھے تو نہیں تھے, اور اللہ کا بندہ طبیعت میں سستی تو تھی اس کے, لیکن وہ ہے تھا توکلی, اس کو لوگ بھی توکلی کہتے تھے. وہ توکلی کیا تھا کہ کوئی بات ہوتی وہ خواب کہہ دیتا جی بس میرے اللہ کی مرضی, میرے اللہ کا بھروسہ ہے, بس مجھے کوئی بات نہیں. کاروبار ہوتا, کام ہوتا, کوئی مسئلہ ہوتا, لوگ کچھ باتیں کر رہے ہوتے, وہ درمیان میں کہہ دیتا جی مجھے اللہ سے بھروسہ ہے, تو لوگ کہتے تھے یہ تو توکلی ہے. وہ توکلی تھا, اس نے بھی حج کا ارادہ کر لیا.
تو ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے, صدر صاحب, سب لکھے پڑھے لوگ جا رہے ہیں, یہ ایک بندہ ہے جو بہت ہی میزی ہے اور توکل کا نام لیتا رہتا ہے, اور حضرت اس کی وجہ سے سارے وہاں پریشان ہوں گے, تو آپ اس کو کہہ دے نہ جائے. میں نے کہا بھائی میں اس کو اللہ کے گھر جانے سے کیسے منع کر سکتا ہوں, آپ لوگ اللہ سے دعا مانگے خیر خیریت سے سفر ہو جائے. تو جی سب نے اپنی ٹکٹیں بنوا لی, تیار ہو گئے جس دن جانا تھا. باقی لوگوں نے تو جناب 8-9 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ جا کے اپنا سامان بھیج بھی دیا اور بورڈنگ پاس لے کے گھر آ گئے کہ بس اب ہم 2 گھنٹے پہلے جہاز میں جائیں گے اور آگے چلے جائیں گے, موقع پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اپنے سامان وغیرہ کی. اب جب ہم گئے تو ہم نے بھی بورڈنگ پاس وغیرہ لے لیے, تو ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا حضرت وہ توکلی کب آئے گا؟ کہا بھائی اللہ کرے جلدی آ جائے, مجھے تو نہیں پتا کب آئے گا. اب انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, حتیٰ کہ جب فلائٹ چلنے میں 1.5 گھنٹہ رہ گیا تو سب نے کہا کہ ہم یہاں تو نہیں کھڑے ہو سکتے, امیگریشن بھی ہے, آگے بھی جانا ہے, تو وہ سارے آگے چلے گئے. میں نے کوشش تو کی کہ بھائی اس کا انتظار کروں, لیکن اب 1.25 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا فلائٹ میں, آگے بھی جانا تھا تو میں بھی آگے چلا گیا. اللہ کی شان کہ سارے سمجھ رہے تھے کہ آج وہ وقت پہ نہیں پہنچے گا اور وہ سفر میں نہیں آ سکے گا. اب قانون تھا کہ 1 گھنٹہ پہلے تک اگر آؤ تو وہ لیتے ہیں, جب 1 گھنٹہ رہ جائے تو کاؤنٹر بند کر دیتے ہیں. لو جی وہ آیا اور اس نے اپنا سامان بھی بک کروا دیا آخری 5 منٹ میں اور بورڈنگ پاس بھی لے لیا. اب اندر جا کے سارے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اب تو پیچھے مسافر ہی کوئی نہیں آ رہا. سب سے آخر پہ وہ جو توکلی صاحب تھے وہ بھی اپنا بورڈنگ پاس ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں, میرے پاس آ کے وہ بیٹھ گئے. تو میں نے خیر پیاس سے پوچھا خیر خیریت کی, کہنے لگے ہاں بس میرے اللہ کا بڑا کرم بڑا فضل, میں بہت خوش ہوں اللہ سے, میرے اوپر اللہ کی بڑی مہربانی. وہ جو کہتا تھا باتیں اس نے کہنی شروع کی. پھر اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ کا بڑا کرم ہوا آج. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ جب تھے نا تو کچھ چانس والے ایک دو بندے تھے وہ آ گئے, اور جو کاؤنٹر کے اوپر عورت تھی اس نے کو